الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1430 ہجری کے رمضان المبارک کے موقع پر FM 100 کی طرف سے قرآن کریم کی اس سورت کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے جو سورہ مبارکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے مسلمانوں کے تقریباً ہر گھر میں پڑھی جاتی تھی. لوگ صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت کرتے تھے, اور جن لوگوں کو قرآن کریم سے تعلق تھا وہ اپنے بچوں کو اس سورہ مبارکہ کو سکھاتے تھے, اور ابھی وہ نسل زندہ ہے جن سے آپ پوچھیں کہ ان کے نانا اور دادا صبح کے وقت کس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ یہ رہا کہ وہ اللہ کی کتاب کو مشکل معاملات میں اور مسائل میں اس کا حل تصور کرتے ہیں, اور ابھی وہ نسل زندہ اور موجود ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ جب کوئی مشکل پیش آ جاتی تھی تو لوگ اس سورہ مبارکہ کے ورد کی تلقین کرتے تھے اور بار بار اسے پڑھتے تھے. عیسیٰ علیہ ثواب کی غرض سے پڑھنا, مشکلات کو دور کرنے کے لیے پڑھنا, اور خاص طور پہ میت کے سرحانے پڑھنا, یہ ان لوگوں کا معمول تھا. اور اب بھی یہی صورت حال ہے کہ جب کسی کا انتقال ہونے لگے اور مشکل وقت طاری ہو جائے تو یہ سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے, اور ہم اسے سورہ یاسین کے نام سے تلاوت کرتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کی تفسیر سے پہلے یہ مناسب ہے کہ اس کے لیے کچھ بات یہ بیان کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا. حضرت جندب رضی اللہ عنہ کی روایت جو ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں لائے ہیں, اور ان کی کتاب الاحسان میں کتاب الصلاۃ میں جب انہوں نے یہ باب باندھا ہے کہ رات کی نماز یعنی تہجد کی, تو اس میں وہ یہ لائے ہیں, اور انہوں نے عنوان اس چیپٹر کا یہ باندھا ہے کہ سورہ یاسین کی قراءت کرنا اس شخص کے لیے جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے وہ ہر رات میں پڑھے اور اس امید پر پڑھے کہ اللہ تعالی بخش دے گا ما قدم من ذنوبہ بہا, جو کچھ اس نے زندگی میں گناہ اس سے پہلے کیے ہیں اللہ کی طرف سے اس سورت کے پڑھنے سے اس پر ایسی رحمت نازل ہوگی کہ اس کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محدث ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو جو قائم کر رہے ہیں تو وہ یہ بات یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو یعنی سورہ یاسین کو رات کو پڑھنا چاہیے, اور آج کل اس کا پڑھنا بہت آسان ہے کہ کوئی آدمی تہجد کے وقت میں اٹھے, سحری کے وقت میں اٹھے, روزہ رکھنے کے لیے تو اٹھنا ہی ہے, اور وہ اس سورہ مبارکہ کو ایک بار پڑھ لے اور اس میں یہ نیت رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے. ایسے ہی ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے رات کی نماز کے بارے میں چونکہ ارشاد فرمایا ہے, اس لیے اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اس سورہ مبارکہ کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے اور اللہ سے یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے جو زندگی میں پچھلے گناہ ہو گئے ہیں انہیں معاف فرما دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی پوری زندگی کے لیے اپنا معمول مقرر کر سکتا ہے کہ جب بھی عشاء کی نماز پڑھ لے تو اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لے، کیونکہ رات شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے ضمن میں ابن حبان رحمت اللہ علیہ جو اس حدیث لائے ہیں، حضرت جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی فی لیلت رات کے وقت، اور اس سے وہ یہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے نصیب ہو، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، خوش ہو، تو غفر لہو، اس انسان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ سورہ یاسین پڑھنے سے پہلے وہ انسان اس بات کی نیت کرے کہ اے پروردگار، یہ سورہ مبارکہ تیری خوشی تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس امید پر پڑھ رہا ہوں کہ اللہ میری زندگی کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ نیت ہے جو اس سورت کو پڑھنے سے پہلے کر لینی چاہیے. دوسرے مقام پہ وہ بہت مشہور حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور عام طور پہ یاد ہوتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، لوگوں کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت کیا کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی یہ بات ارشاد فرما دی. اور پھر یہی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بھی آئی ہے. یہاں تو حضرت جندب رضی اللہ عنہ یہ ذکر کر رہے ہیں، دوسرے صحابی اس حدیث کی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بھی ہے، اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ سنن کبریٰ میں وہ حدیث لائے ہیں جہاں انہوں نے رات کو کیا پڑھنا چاہیے، دن کو کیا پڑھنا چاہیے، اس پہ جو انہوں نے مجموعہ مرتب فرمایا عمل الیوم واللیلہ کے نام سے، اس میں ما یقرأ علی المیت، میت کے حاضری میں کیا پڑھا جائے گا، یعنی جب کسی انسان کا انتقال ہو رہا ہو تو کیا چیز پڑھنی چاہیے، اس کے ضمن میں وہ یہ چیز لائے ہیں. اور وہاں پر یہ روایت آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ یاسین فی کل لیلہ، جس انسان نے سورہ یاسین کو ہر رات کو پڑھا. یہاں تو یہ آیا تھا کہ جس نے سورہ یاسین کو، من قرأ یاسین فی لیلہ، جس نے سورہ یاسین کو رات کو پڑھا، اور دوسری روایت میں آیا کہ ہر رات کو پڑھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی معمول بنا لے. اور پھر آگے وہی آیا کہ ابتغاء وجہ اللہ، وہ اللہ تعالی کی خوشی چاہتا تھا، غفر لہ، اللہ تعالی اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی سورہ یاسین کو پڑھے اور نیت یہ رکھے کہ اللہ اس سے راضی اور خوش ہو، تو اللہ تعالیٰ کی خوشی کی وجہ سے پڑھنے کے لیے اس کی جزا میں خدا گناہوں کو معاف کر دے گا. اسی قسم کی تیسری روایت جو حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کی ہے، اور حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی امام نسائی رحمت اللہ علیہ لائے ہیں. ہاں، یہ روایت امام نسائی رحمت اللہ علیہ لائے ہیں. اس سے پہلی جو روایت تھی وہ ابن عدی نے کامل میں ذکر کی ہے، وہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ والا حوالہ درست نہ ہوا بھائی، وہ ابن عدی کی روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ہے. یہ روایت حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کی ہے، اور وہ لائے ہیں اپنی کتاب عمل یوم واللیلہ میں کہ میت کے سرحانے کیا پڑھا جائے. تو اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و یاسین قلب القرآن، اور یہ سورہ یاسین جو ہے یہ اصل میں قرآن کا دل ہے. دیکھا آپ نے اس سورت کو کتنی اہمیت دی گئی کہ فرمایا گیا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ قرآن کریم کا دل ہے. سورہ بقرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس طرح اونٹ کا کوہان ہوتا ہے ویسی ہی یہ سورت ہے، یعنی عروج، بلندی. عربوں کے ہاں چونکہ یہ جانور تھا ایسا، ہر کوئی جانتا تھا، اور بلند و بالا، اور اس میں بھی بلندی اس کی وہ دیکھیے کوہان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی چوٹی اور اس کا عروج وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس کا کوہان سورہ بقرہ ہے. اور سورہ یاسین کی جب باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن کریم کا دل ہے. کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ تو ابھی پھر بات کرتے ہیں, لیکن پہلے اس حدیث کو پورا دیکھ لیجئے. یہ جو امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے, ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی آدمی جو اسے اس لیے پڑھے کہ یرید اللہ, وہ اللہ تعالی کی خوشی چاہتا تھا, والدار الآخرہ, اور اپنی آخرت سنوارنا چاہتا تھا, الا غفر له, مگر یہ کہ اللہ تعالی اس کے لیے مغفرت کا سامان کر دیں گے, خدا اسے معاف کر دے گا. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ آدمی نیت کرتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کو دو وجہ سے پڑھے, دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرے, اللہ اس لیے یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہوں, آپ مجھ سے خوش ہو جائیں, اور اللہ میری آخرت سنوار دے, اے پروردگار میری عاقبت کو اچھا کر دے, اگلے جہان والا گھر, وہ جو بستی آپ نے بسانے کا ارادہ فرمایا ہے جنت کے نام سے, اے رب وہ جہان اچھا ہو جائے, وہ دنیا اچھی ہو جائے. تو یہ دو نیتیں کر کے پھر اس کو پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کے پڑھنے سے ایسی برکت ہوتی ہے کہ اس آدمی کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے. جتنی اس قسم کی روایات آئی ہیں اس کا یا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے پڑھنے کو, اس کی نیت کو فوری طور پہ حکم ہوتا ہے کہ معاف کر دیے جائیں ساری اس کی خطائیں اور گناہ, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, انسان پوری انسانیت جو مل کے گناہ کرتی ہے ان کے کرم کا ایک چھینٹا اور ان کی مغفرت کی ایک بارش سب کو دھو دینے کے لیے کافی ہے اگر وہ چاہیں. تو ایک آدمی کے گناہوں کی ان کے سامنے حیثیت ہی کیا ہے, وہ چاہیں تو کیوں نہیں ہو سکتا, یہ ان کی مرضی ہے, وہ شہنشاہ ہے, قادر مطلق ہے, مغفرت کرنے پہ قادر ہے, کوئی اس کا شریک نہیں, کوئی اس کا ساجی نہیں جس سے وہ پوچھے یا مشورہ کرے. تو اس لیے یا تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ قبول فرما لیں تو خود بخود سب گناہ معاف ہو گئے, اور یا یہ مراد ہے کہ جب سورت کو پڑھتا رہے گا, جیسے کہ دوسری روایت میں آ گیا اس سے پہلے ابن عدی رحمت اللہ علیہ کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رات کے پڑھنے کا ارشاد فرمایا, تو اگر ہر رات کو پڑھے گا تو ہوتے ہوتے اس آدمی کی زندگی میں آہستہ آہستہ تبدیلی آتی چلی جائے گی, نیکی کی طرف دل مائل ہوتا چلا جائے گا, جن گناہوں سے عرصے سے جان نہیں چھٹتی تھی ان گناہوں سے آہستہ آہستہ نفرت پیدا ہوتی چلی جائے گی, یہاں تک کہ اس آدمی کی موت اس حال میں آئے گی کہ انسان بالکل پاک ہو چکا ہوگا. تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی اس چیز کو کرتا رہے تو مسلسل اس کے گناہ دھلتے رہیں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک جمعہ چھوڑ دیا اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے, پھر دوسرا جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ سیاہی بڑھ جاتی ہے, اور تیسرا جمعہ جو چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کے اس کے دل کو وہ ساری سیاہی لپیٹ لیتی ہے, دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی بہت سخت ہے. تو یہ اسی طرح ہوا کرتا ہے کہ آدمی تدریجن کفر اور منافقت کی طرف چلا جاتا ہے اور تدریجن نیکی اور اچھائی کی طرف بھی چلا جاتا ہے. تو اگر روز پڑھتا رہے گا تو یہ چیز ہو جائے گی. ارشاد ہوا کہ غفر لہو, اس آدمی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرؤها علی موتاکم, اپنے وفات شدہ لوگوں پر, اپنے مردوں پر یہ پڑھا کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو رہا ہو تو اس انسان پر یہ چیز پڑھنی چاہیے. ایک اور روایت اسی طرح کی آئی ہے اور وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں فضائل قرآن میں وہ روایت نقل کی ہے, اور انہوں نے جہاں سورہ یاسین کے فضائل بیان کیے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل شیء قلبا, ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے, اور قرآن کریم کا دل یہ یاسین ہے. ومن قرع یاسین, اور جس آدمی نے قراءت کی سورہ یاسین کی, قطب اللہ لہو بقراءتہا, اللہ تعالی نے اس کے لیے یہ قراءت لکھ لی, اللہ تعالی نے اس کے لیے اس کے پڑھنے کو لکھ لیا, یعنی اللہ نے اسے ثواب دیا. کتنا ثواب؟ ایک مرتبہ پڑھنے پہ سورہ یاسین کو 10 قرآن پاک کا ثواب دیا. کہ اس آدمی کا ایک مرتبہ پڑھنا اللہ تعالی کے ہاں 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے. خدا جس عمل کی جو چاہے قیمت مقرر کر دے, ہم سے آپ سے پوچھنا تھوڑا ہی ہے, جیسے چاہے. یہاں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں, اس غیر مادی چیز کو, ان حروف کو, وہ اپنی قدرت کاملہ سے اور اپنے فضل و کرم سے مادیت میں تبدیل کر دیتا ہے. اس کی دلیل وہ مشہور حدیث ہے جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پہ ان سے یہ بات کہی کہ آپ اپنی امت کو بتائیے گا کہ تم میں سے جو چاہے کہ یہاں پر اس کے لیے جنت میں باغ لگ جائے تو یہ سبحان اللہ پڑھا کرے. تو ہم جو یہاں پر سبحان اللہ کہتے ہیں, ایک بار اللہ اگر قبول فرما لے تو جنت میں یہ ایک درخت لگ جاتا ہے. اسی طرح یہاں پر بظاہر سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھنا ہے, لیکن اس کا ثواب کتنا اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے, 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کے برابر. ہم ایک نماز پڑھتے ہیں, اللہ کے ہاں اس کا ثواب 10 گنا لکھا جاتا ہے. 5 نمازیں پڑھتے ہیں, اللہ کے ہاں اس کا ثواب 50 نمازوں کے برابر لکھا جاتا ہے. جس عمل کی جو قیمت وہ مقرر فرما دیں, ان کی مہربانی, ان کا احسان, اور نامل عمل کی قیمت مقرر کریں, رد کر دیں, ان کی مرضی. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور نماز ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے, تو اس لیے کہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ اور خرابی ہوتی ہے اور اس کو وہ قبول نہیں فرماتے. تو سورہ یاسین کو پڑھنے کا اتنا ثواب ہے ایک مرتبہ پڑھنے میں کہ 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ہے. تو ذرا سوچئے اس آدمی کو جو خود قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, 10 مرتبہ جو خود قرآن کو پڑھتا ہوگا, اس کے لیے کتنا ثواب ہوتا ہوگا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہے, اور اس کو پڑھنے کی وجہ سے اور اس اچھی نیت کی وجہ سے, ایک تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, دوسرے اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ان تک یہ بات پہنچی, اور یہ بات بھی مختلف جگہوں پر آئی ہے, کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول کے مطلب یہ کہ ان تک یہ بات پہنچی کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے, اللہ تعالی کی خوشی کے لیے, اللہ کو راضی رکھنے کے لیے, غفر لہو, اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بلغنی, ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ انہا, یہ جو سورہ مبارکہ ہے یعنی سورہ یاسین, یہ قرآن کریم کے برابر ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ انہیں یہ روایت پہنچی ہوگی کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا ثواب ایک مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے. تو اب ایک مرتبہ پڑھنے کے برابر ہو یا یہ کہ 10 مرتبہ پڑھنے کے برابر ہو, اس میں اخلاص بھی ہے, اس میں حالات بھی ہیں. کون آدمی کتنا سمجھ کے پڑھتا ہے, ایک آدمی ہے جو مسلسل پڑھتا ہے, ایک آدمی ہے جو غور کرتا ہے, ایک آدمی ہے جو غور کرتا ہے اور کانپ اٹھتا ہے اللہ کے خوف سے, اور بات بات پہ اللہ سے معافی مانگتا ہے, جنت کا ذکر آتا ہے دعا مانگتا ہے کہ اللہ یہ مجھے بھی نصیب ہو, جہنم کا ذکر آتا ہے کہتا ہے رب اپنی پناہ میں رکھ. تو جتنا جتنا اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتے ہوئے پڑھے گا, اتنا ہی ثواب بھی کم اور زیادہ ہوتا رہے گا. دارمی رحمت اللہ علیہ نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی یہ بات نقل کی ہے. اور اسی طرح حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں, ایک دوسری روایت میں آتا ہے, اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو اپنی اسی کتاب میں لائے ہیں اور عمل الیوم واللیلہ میں نقل کی ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو، مردوں پر اس لیے پڑھی جائے گی کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور جو کچھ بھی مردے کی خطائیں ہیں وہ معاف ہوں گی، یا یہ کہ اللہ کے فرشتے اس سورہ مبارکہ کو سنیں گے، خوش ہوں گے، اس میت پر اللہ کی مزید رحمتیں نازل ہوں گی اور وہ آدمی اس کی موت کی حالت میں تخفیف ہو جائے گی. بہرحال یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی گناہگار ہے تو ہی پڑھی جائے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا کیسا ہی نیک بندہ کیوں نہ ہو تو بھی آخری لمحے میں، آخری اوقات میں سورہ یاسین اس مرنے والے کے سرحانے پڑھنی چاہیے. حضرت غضیف رضی اللہ عنہ کی مثال اس سلسلے میں بہت اچھی مثال ہے کہ دیکھو باوجود اس کے کہ وہ صحابی تھے، غضیف بن الحارث السمالی رضی اللہ عنہ، اور بعض نے سے پڑھا غضیف تصغیر کے ساتھ، غضیف بن حارث سمالی رحمت اللہ علیہ، اس لیے کہ بعض محدثین نے ان کی صحابیت کا اقرار نہیں کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تک یہ روایت نہیں پہنچی، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ صحابی رضی اللہ عنہ تھے. اگر صحابی نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ تابعی تھے، اور امام بخاری اور ابن ابی حاتم، ترمذی رحمت اللہ علیہ وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طیبہ نصیب نہیں ہوئی، لیکن حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ان کی صحابیت کا اقرار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ صحیح بات یہی ہے. الاصابہ میں وہ کہتے ہیں کہ انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، تو اس اعتبار سے یہ غضیف بن حارث السمالی رضی اللہ عنہ ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ شام تشریف لے گئے تھے. اور محدث ابن مندہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں حضرت غضیف رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی نقل کی ہے، اور حدیث بھی انہوں نے لکھی ہے کہ حضرت غضیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کنت صبیاً، میں بچہ تھا چھوٹا، اور انصار کے جو کھجور کے باغات لگے ہوئے تھے ان میں تیر چلا رہا تھا. تو بچے ہوتے ہیں نا، پھلدار درختوں پہ پتھر پھینکتے ہیں تاکہ پھل نیچے گریں اور یہ کھا سکیں. تو کہتے ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھیے آپ بالکل نہیں ڈانٹا، کوئی سخت رس نہیں کہا، ہمسہ راسی، میرے سر پہ اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور ارشاد فرمایا کل مما سقط، بیٹے جو چیز خود بخود گر جاتی ہے کھجوروں میں سے اسے آپ کھا لیجئے، اور یہ جو کھجوروں کے درخت ہیں نا ان پہ تیر نہیں چلاتے، یعنی انہیں نقصان نہیں پہنچاتے. تو غضیف رضی اللہ عنہ جو اپنا خود بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابی رضی اللہ عنہ تھے، اور ان پر نزع کا جب عالم آیا، آخری وقت جب آیا، تو کچھ دیر گزری، جو لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے تو ان سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو هل منکم احد یقرأ یاسین، جو سورہ یاسین پڑھتے، اور یہ روایت مسند احمد میں بھی آئی ہے. تو صالح بن شریح رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی، اور جب پہلی 40 آیات پڑھ چکے تو ان کا انتقال ہو گیا. ایسے اللہ کے اچھے بندے تھے کہ سورہ یاسین کی 40ویں آیت پر پہنچ کر انتقال ہو گیا. اس سے بڑی حسن خاتمہ کی اور اس سے بڑی اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے آخری وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طیبہ کے اثرات ظاہر ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ تم میں سے کوئی سورہ یاسین پڑھ سکتا ہے، اور سورہ یاسین کی جب 40ویں آیت پر پہنچے کہ لشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، اور ہمت نہیں ہے سورج کو کہ وہ چاند تک جا پہنچے، وللیل سابق النہار، اور نہ رات کی یہ ہمت ہے کہ وہ دن سے بڑھے، وکل فی فلک یسبحون، اور ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، گھوم رہا ہے. جب اس آیت پر پہنچے حضرت صالح بن شریح رحمۃ اللہ علیہ تو ان کا انتقال ہو. اور اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ یہ فرماتے تھے کہ جس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے اگر وہ موت کے مرض میں مبتلا ہے تو مرض ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ ان حضرات کا کچھ تجربہ بھی تھا۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ نے کہا ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ اس سورہ مبارکہ کے اثرات میں سے ہے کہ کوئی بھی زندگی میں مشکل کام پھنس جائے تو اللہ سے یہ پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے۔ بہت سی مشکلات انسان کو گھیر لیتی اور لوگ وظیفے پوچھتے پھرتے ہیں۔ عجیب ذہنیت ہے کہ بس کہیں گے ہمارے حضرت نے یہ بتا دیا، فلاں بزرگ نے یہ بتا دیا، ارے بھائی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اسے کیوں نہیں پڑھتے؟ اب کسی کو کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ دن میں 500 بار یہ پڑھو، رات کو اٹھ کے 10 رکعتیں پڑھ کے اور فلاں فلاں سورت پڑھ کے اور اس کے بعد 1203 مرتبہ یہ پڑھنا، اس کی بڑی قدر ہوگی۔ اور اگر آپ یہ بتا دیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی زندگی میں کوئی مصیبت پیش آ جائے نزلو بیاذل جلال والاکرام، تو اللہ کے اس نام سے چمٹ جاؤ، کثرت سے پڑھو یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کثرت سے پڑھو، اس کی کوئی قدر نہیں آتی۔ لیکن وہ جو 1203 مرتبہ کا بتایا اس کی قدر آ جاتی ہے۔ یہ خود ایمان کی کمزوری ہے کہ حدیث کا خیال نہ کرنا اور اپنے مشائخ کے بتائے ہوئے وظائف کو اس حدیث پر ترجیح دینا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس کو یقیناً زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اسی لیے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بعض علماء کرام کہتے تھے کہ اس سورت کے خصوصیات میں سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام اٹک جائے، مشکل پیش آ جائے تو اس سورت کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح میت جس کا انتقال ہو رہا ہے اس کے لیے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں تاکہ روح جلدی جسم کو چھوڑ دے اور روح اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ اسی لیے ابن عربی نے یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں، وہ بہت تاکید کرتے تھے سورہ یاسین کے پڑھنے کی، اور کہتے تھے ابن عربی کہ جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو تو یہ سورہ یاسین ضرور پڑھو، روح کو بہت جلدی جسم کے چھوڑنے کا موقع مل جاتا ہے۔ خود اپنا کہتے تھے کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہو گیا، اور ابن عربی کہتے ہیں کہ ایسا بیمار ہوا کہ غالباً بخار یا جو بھی مرض ہوا ہوگا بے ہوش ہو گئے، اور جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ تو گیا دنیا سے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس حالت بے ہوشی میں جو بھی وہ دنیا تھی میں نے اس میں دیکھا کہ ایسے لوگ برس رہے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں میرے پاس آ رہے ہیں جیسے بارش برستی، اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے یا کوئی چیز تھی، اور ہر کوئی مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، ہر کوئی مجھے تنگ کرنا چاہتا تھا۔ یہ اصل میں بیماری کی شکل تھی جو انہیں دکھائی دی۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک بڑے خوبصورت شخص کو دیکھا کہ وہ آیا اور میرے درمیان اور اس قوم یا وہ جو چیز تھی جو اتنی بڑی تعداد میں تھے ان کے درمیان حائل ہو گیا، اور جب وہ لوگ باز نہیں آئے مجھے تکلیف پہنچانے سے تو اس نے انہیں ڈانٹ دیا اور ڈانٹ کے پیچھے ہٹا دی، تو میں اس سے امن میں آ گیا، سکون میں آ گیا۔ تو میں نے کہا من انتا، آپ کون ہیں؟ قال سورۃ یاسین۔ تو اس آدمی نے کہا میں سورۃ یاسین، یعنی سورہ یاسین جو ہے وہ ایک خوبصورت مرد کی شکل میں انہیں دکھائی گئی۔ تو کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے والد میرے سر پہ کھڑے تھے اور رو رہے تھے اور سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، اور وہ سورہ یاسین کو بس ختم انہوں نے کیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو انہوں نے سورہ یاسین کو ختم کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ تعالی نے ان پر اتنی مہربانی کی کہ وہ اذیت اور وہ تکلیف اور ایسا مرض جو موت کا مرض سمجھا جا رہا تھا وہ اس میں انہیں اللہ تعالی نے زندگی دے دی اور بچا لیے گئے۔ تو اس لیے یہ آیا ہے کہ سورہ یاسین کو پڑھنا چاہیے اپنے میت پہ جس کے متعلق ہو کہ اب ان کا انتقال ہو جائے گا. اچھا نہ بھی انتقال ہو تو بھی اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کے مرض میں تخفیف ہو جاتی ہے, مرض جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں. اسی طرح عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ کہتے تھے, یہ عطا رحمت اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے بڑے محدث ہیں, سب سے زیادہ حدیث کے بڑے عالم ہیں, اور ان کی روایات 5000 سے زیادہ اب تک ہیں. انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کو پسند کیا. عطا رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی, کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی زیارت بھی بڑا مقام ہے. کجا یہ کہ 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہو. ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے اور تابعین میں سے تھے. ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کے جب انتقال ہوا, حکایت تو لمبی ہے قصہ ان کا, مختصر اسے کر کے بس دو لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو ان کی قبر کھودنی پڑ گئی, تو لوگ تدفین سے فارغ ہو کے جب چلے گئے تو اس نے قبر کھولی اور اس نے دیکھا کہ ثابت رحمت اللہ علیہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ گھر پلٹا اور جا کے ان کی بیٹی سے پوچھا کہ آپ کے والد کوئی خاص دعا مانگتے ہیں؟ ان کا کچھ نہیں, جو عام مسلمان مانگتے ہیں وہی, اس کا کوئی خاص عمل؟ ان کا کچھ نہیں, بس نماز سے انہیں بہت محبت تھی اور کہتے تھے کہ اللہ اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہو تو مجھے بھی عنایت فرما دیں. تو وہ کہنے لگے بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی ہے, میں نے آپ کے والد کو دیکھا قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. یہ قبر جو اس آدمی کو دکھائی گئی وہ ان کا مقام تھا جو اس پر مکشوف ہوا اور انہیں کشف ہوا اور واضح کر دیا گیا. ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ اس درجے کے آدمی تھے. اور بڑے واقعات ہیں ان کے. ثابت رحمت اللہ علیہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے, جب جاتے تھے ان کے ہاتھ چومتے تھے. انس رضی اللہ عنہ کی سعادت کا پتہ تھا, تو جب ان کے پاؤں کی آواز آتی تھی, جوتوں کا کھٹکا ہوتا تھا, یا کوئی اطلاع دیتا تھا کہ انس وہ آئے ہیں ثابت بنانی رحمت اللہ علیہم, تو انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرے ہاتھوں پہ خوشبو لگا دو, مجھے پتا ہے کہ ثابت بغیر انہیں چومے نہیں رہے گا. اور ثابت رضی اللہ عنہ جب چومتے تھے ہاتھوں کو تو کہتے تھے ید ایسا ہاتھ ہے مسا ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس ہاتھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چھوا ہے, اور یہ کہہ کے چوم لیتے تھے. اصل میں ان ہاتھوں کو اسی لیے چومتے تھے نا انس رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو, کہ ان ہاتھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما ہوتا تھا اور دیکھا ہوتا تھا, مس کیا ہوتا تھا, اور ان ہاتھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی. یہ چیزیں تھیں. اس لیے یہ تابعین جو ہیں یہ وہ تھے جنہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا تھا جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. تو عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ نے 200 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا, اور عطا رحمت اللہ علیہ کے سب سے مایا ناز جو شاگرد تھے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تھے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان سے پڑھایا. عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ یہ نہیں بتایا کہ کس صحابی رضی اللہ عنہ کا, لیکن دارمی نے فضائل قرآن میں یہ روایت نقل کی ہے عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ کی. وہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ یاسین فی صدر النہار, جس آدمی نے سورہ یاسین کو صبح کے وقت پڑھ لیا قضیت حوائجہ, اس کی مشکلات دور کر دی جائیں گی, دن کو اس کے کام ہو جائیں گے. اسی لیے اگر آپ کو خیال آتا ہو یا آپ پوچھیے اپنے گھر والوں سے کہ نانا دادا ان کے والد ان کے والد یہ لوگ جو فجر کی نماز پڑھتے تھے تو سورہ یاسین پڑھتے تھے, اب بھی مسجدوں میں جائیں تو یہ بوڑھے بوڑھے لوگ کہیں بیٹھے مل جائیں نظر آ جائیں تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, سورہ یاسین کو روز پڑھتے ہیں. امائیں پڑھتی تھیں, نانیاں اور دادیاں, پچھلے زمانوں میں وہ پڑھتی تھی. اس زمانے میں رات کو جلدی سونا ہو جاتا تھا نا, تو جو سب کا اب معلم ہے اور سب کی تربیت کرنے والا ہے یعنی میڈیا, وہ نہیں تھا. لوگ عشاء پڑھتے ہی سونے کی فکر کرتے تھے تاکہ رات کے آخری حصے میں اٹھ جائیں. تہجد میں لوگ سورہ یاسین کو پڑھا کرتے تھے اور ان کے کام بھی اللہ کے فضل سے اچھے ہو جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو اگر کوئی کام مشکل پیش آ جائے تو جو صبح سورہ یاسین کو پڑھ لے گا اس کے کام آسانی سے ہو جائیں گے. اس لیے یہ کام کرنے چاہیے. بتا دیں آپ وظیفہ کہ 500 مرتبہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے یہ پڑھنا, مقدمے پہ جا رہے ہو 230 مرتبہ یہ پڑھ لینا, 101 مرتبہ یہ پڑھ لینا, اس پہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی سورہ یاسین شریف پڑھ لینا, یاسین میں بڑی برکات ہیں, اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. عجیب دنیا اور عجیب مسلمان ہیں جہاں وہ اپنے مشائخ کے اوراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی روایت ایسے آئی ہے اور اسے بھی دارمی نے لکھا ہے. دارمی رحمت اللہ علیہ اس روایت کو لائے. یہ دارمی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدثین میں سے تھے. ان کے انتقال پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ روئے اور انہوں نے ایسے اشعار کہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام دارمی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اب دنیا میں جینے کا کچھ لطف نہیں رہا. تو دارمی رحمت اللہ علیہ کا حدیث میں بڑا مقام تھا. وہ لائے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جس نے صبح سورہ یاسین کو پڑھا وہ اس دن آسانی سے نوازا جاتا ہے اللہ کی طرف سے, اس کی زندگی کے کاموں میں آسانی رہتی ہے شام تک. اور جو آدمی رات کے شروع کے حصے میں سے پڑھ لیتا ہے یعنی مغرب کے بعد گویا, تو اس کی رات کے کاموں میں آسانی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس سورہ مبارکہ کو پڑھے. کب پڑھے؟ یا تو پڑھے وہ رات کو عشاء کے بعد, ایک وقت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جس شخص نے رات کو سورہ مبارکہ پڑھی صبح اس حال میں ہوگی کہ اللہ نے بخش دیا ہوگا یا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کب پڑھے؟ کبھی پڑھ لے, ایک روایت. دوسری روایت یہ کہ ہر روز وہ عشاء کے بعد, ہر روز رات کو پڑھے. تو رات کو پڑھنے کا مطلب عشاء تک رات ہو ہی جاتی ہے, رات کو پڑھ لے. دوسرا پڑھنے کا وقت کون سا بتلایا گیا؟ تہجد کا وقت, کہ قیام اللیل رات کو جب اٹھے اللہ کے حضور میں تو اس وقت پڑھے. تیسرا وقت کون سا بتایا گیا؟ مغرب کے بعد, کہ جو ہی رات شروع ہوتی ہے تو اس وقت پڑھ لے تو رات آسانی سے گزرے گی. ممکن ہے اس رات میں موت آ جائے تو آسانی سے آ جائے گی نا ایمان کے ساتھ. اور پھر جب رات کو پڑھتا ہے تو صبح بھی پڑھے, صبح جب پڑھے گا تو ممکن ہے اس دن میں موت آ جائے, آسانی کے ساتھ آئے گی نا. یاسین شریف پڑھی ہوئی ہوگی تو اس آدمی کی موت آسانی سے آ جائے گی. اور پھر اس کے علاوہ فرما دیا کہ صبح کے پڑھے. تو چار وقت ہو گئے سورہ یاسین کے پڑھنے کے, رات کا وقت, صبح کا وقت, اور اگر صبح شام دونوں وقت پڑھنے کے ہو گئے تو یہ چار وقت ہو گئے. ان چاروں اوقات میں پڑھے, کس نیت سے پڑھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس نیت سے پڑھے کہ اللہ کو خوش رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے سورہ یاسین پڑھنے سے, اس نیت سے پڑھے. ساتھ دوسری نیت بھی فرما دی کہ اس لیے پڑھے کہ آخرت کا گھر اچھا ہو جائے, اللہ کے ہاں آخرت کی زندگی آسان ہو جائے. تو ان دو نیتوں سے پڑھ لے, چار وقتوں میں کسی بھی وقت پڑھ لے. دنیا میں فائدہ کیا ملے گا؟ دنیا میں فائدہ یہ بتلایا کہ تمہارے جو کام ہیں مشکلات زندگی کی آسان ہو جائیں. آخرت کا فائدہ کیا ملے گا؟ کہ آخرت میں مغفرت ہو جائے گی, اللہ تعالی کی خوشی نصیب ہوگی. یہ تو تھے سورہ یاسین شریف کے فضائل. اس کو پڑھنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ انسان ان میں سے کسی بھی چیز کو عمل میں لے آئے اور کرتا رہے, پڑھتا رہے, اور پھر آہستہ آہستہ اس سے انسان کو عادت پکی اور پختہ ہو جاتی ہے قرآن کریم کی تلاوت کی, قرآن کریم کی مختلف صورتوں کو پڑھنے کی. اور پھر اس کا ثواب کتنا, یہ بات رہ گئی. ثواب دیکھیے اس کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن پڑھنے کے برابر, دس قرآن پڑھنے کے برابر. دونوں روایات آ گئیں, اب کسی کو کتنا ملتا ہے یہ اس کا نصیب ہے، اس کا مقدر ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے. میت پر پڑھنا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو رہا ہے اس وقت پڑھے، اور ایک یہ ہے کہ میت کے لیے پڑھنے کا بعض حضرات نے مطلب بھی لیا ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھے، تو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اعزاء کے لیے، مختلف لوگوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے پڑھنا بہت اچھی بات ہے. اس کا تذکرہ آگے اس سورہ مبارکہ میں آگے ایک آیت آتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وہاں آ جائے گا کہ ایصال ثواب کیا ہونا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اور کن کن چیزوں کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، یہ بحث تو وہاں آ جائے گی. پھر اس سورہ مبارکہ کے مختلف نام ہیں، ایک تو یہی نام ہے سورہ جس سے شروع ہو رہی ہے یعنی یاسین، ایک اور نام بھی ہے اور وہ ہے مائمہ. مائمہ کا مطلب یعنی عمومیت سے نکلا ہے، رحمت عامہ، مطلب اللہ تعالی کی عام رحمت. تو معلوم ہوا کہ جو آدمی اسے پڑھے گا اللہ تعالی کی عمومی رحمت میں آ جائے گا. اللہ کی رحمت تو ویسے بھی عام ہے، ہر جگہ ہی ہے، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، اس کی رحمت کے کیا کہنے. اب اس بات سے ذرا سا اندازہ کیجئے کہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ روایت لائے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، اور یہ ایسی بڑی بات ہے جو اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتے تھے، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اسی لیے انہوں نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے بغیر اتنی بڑی بات کہی نہیں جا سکتی، کوئی ایسی میتھمیٹکس کی بات نہیں ہے جو حل کر لی جائے، یہ تو خالصتاً آخرت کی بات ہے، نبی ہی اس کی اطلاع دے سکتا ہے علیہ السلام. علیہ السلام ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص وضو کی حالت میں مرے گا قیامت کے دن اللہ کے ہاں وضو کی حالت میں اٹھایا جائے گا. اب تصور کیجئے کتنی بڑی بات ہے، اس کا مطلب ہے پاک مرے گا، پاک اٹھایا جائے گا. کون ہے جس کو یہ تمنا نہ ہو کہ پاک زندگی گزارے؟ ذرا سی گندگی لگ جاتی ہے، اپنی اولاد ہی کی ہوتی ہے، اپنی خون ہی کی ہوتی ہے، بیٹی اتنی پیاری، بیٹا اتنا پیارا، برسوں مانگنے کے بعد ملا ہے، لیکن پھر بھی کیسی گھن آتی ہے اور کیسی پریشانی ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، ضبط کرتا ہے سب کچھ، لیکن ہوتی تو ہے نا پریشانی. تو پاکیزگی اتنی پسند ہے کہ اپنے جسم کے ٹکڑے کی گندگی برداشت نہیں کر سکتا. اگر فطرت صحیح ہو تو آدمی پاکیزگی کو کتنا اچھا جانتا ہے، پاکی کو. تو فرمایا کہ جو وضو میں مرے گا پاک، وہ پاک ہی اٹھایا جائے گا، حالانکہ قبر کا مرحلہ گزرا ہے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوگا، ذرے ہو گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اسے پیدا کرے گا، اس مٹی سے اٹھائے گا، اس وقت بھی پاک ہی ہوگا. تو جب پاک ہوگا تو امید ہے جس مالک نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ پاکی پہ موت دی، پاکی پہ اٹھا لیا، تو پھر بغیر حساب کے پاکوں کے ساتھ ہی وہاں بھیج دے گا جو پاک لوگوں کے بسنے کی جگہ ہے اور پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی بعض لوگ وضو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وفات ہو جاتی ہے، بعض کی نماز میں وفات ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ آدمی جو وضو کیا اور پھر بیمار ہو گیا، اب وضو ختم ہو گیا، چاہے ختم ہو، موت کی تو بیماری شروع ہو گئی نا، اس میں وہ بار بار وضو کرتا رہا. اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ اسے لے جائے گی. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا جس رات کو انتقال ہوا، جس صبح میں، ان کے شاگرد کہتے ہیں یہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اکابر محدثین میں سے ہیں، حدیث کی کوئی کتاب نہیں جس میں ان کا ذکر نہ آتا ہو. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس رات میں اپنے پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے 70 یا 80 مرتبہ اٹھ کے وضو کیا، بار بار وضو کرتے تھے، آپ کے نماز شروع کرتے تھے، پھر ضرورت پیش آ جاتی تھی، پھر جاتے تھے، پھر نماز پڑھتے تھے. وضو پاک رہنا ان لوگوں کو اتنا عزیز تھا، یہ باتیں سنی ہوئی تھی نا کہ پاک رہنے کی حالت میں موت آئے تو پاک اٹھائے جائیں گے، قبر کا سارا مرحلہ گویا پاکی ہی میں گزرا. تو یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا. یہ ایک مثال اس لیے دی ہے کہ ہم ناقص لوگ اللہ کی رحمت کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ تو دوسرا اس سورہ مبارکہ کا نام معمہ رکھا گیا، معمہ کا مطلب یعنی وہ سورت جس کی میں عمومیت ہے، جس میں بشارت ہے اس چیز کی کہ اللہ کی رحمت، اس سے تم دنیا میں چل رہے ہو، خدائی کی رحمت قبر میں بھی تمہارے شامل حال ہوگی، خدائی کی رحمت برزخ میں بھی، اور خدائی کی رحمت تمہیں آخرت میں بھی ڈھانپ لے گی۔ یہ کچھ لوگ اب پیدا ہو گئے ہیں جو قبر کے عذاب کا اور اس کے انعام کا انکار کرتے ہیں۔ سورہ یاسین میں آگے چل کے کسی آیت میں ذکر بھی آ جائے گا، پھر بات کر لیں گے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا تیسرا نام دافعہ رکھا گیا ہے۔ دافعہ کا مطلب ہٹانے والی، مصیبتوں کو ہٹا دیتی ہے، مشکلات کو ہٹا دیتی ہے۔ تو جو اس سورت کو پڑھے گا زندگی میں آسانیاں ملتی جائیں گی۔ چوتھا نام قاضیہ، قاضیہ کا مطلب ختم کر دینے والی، مصائب کو ختم کر دے گی، مشکلات کو ختم کر دے گی۔ بہت بڑی مشکل یہ پیش آ جاتی ہے کہ آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے، موت کی بات سن کے بھی اس آدمی کو کپکپاہٹ طاری نہیں ہوتی، قبر کے ذکر پہ بھی اپنے مرنے کا خیال نہیں آتا۔ بہت شدید حالت ہے اگر کسی انسان پہ یہ حال طاری ہو جائے تو۔ بزرگ کہتے تھے، پچھلے زمانے کے اچھے لوگ کہتے تھے، وہ کہتے تھے اگر دل سخت ہو جائے تو اس آدمی کو چاہیے کہ سورہ یاسین لکھ کے پھر اسے دھو کر پھر اسے پی جائے۔ سورہ یاسین شریف کو لکھے پھر اسے دھو لے پانی سے، اور جو کاغذ یا چمڑا جس چیز پہ لکھا ہے اسے ہٹا دے، اور وہ جو روشنائی گھل گئی ہے نا پانی میں، اس سمیت اس کو پی لے، روشنائی سمیت، تو اس کا دل نرم پڑ جائے گا۔ دل کی سختی بہت ہی سخت چیز ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ جو یہودیوں پر اور مختلف قوموں پہ لعنت فرمائی ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں رونے لگتے ہیں، بعض لوگ جب قبر کا، حشر کا، ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں تو سہم جاتے ہیں، کہتے ہیں بھئی بڑے گناہ ہو گئے، آئندہ اللہ معاف فرما دے، آئندہ نہیں کروں گا، اگرچہ پھر کر جاتے ہیں لیکن سہم جاتے ہیں نا، یہ دل کی نرمی۔ اسی طرح بعض لوگ مسجد کے قریب سے گزرتے ہیں، سگریٹ چکا لیتے ہیں، یہ احترام ہے مسجد کا، یہ دل کی نرمی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھیے، کسی داڑھی والے بزرگ کو دیکھیں گے سلام کریں گے، یہ کیا ہے؟ یہ دل کی نرمی ہے۔ اور دل اگر سخت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر لعنت بھیجی ہے، اس نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے کہ خدا کی لعنت اس کے دل کے جذبات میں مل گئی ہے اور دل سخت ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ یہ ہے مراد۔ بہت سی چیزوں پہ لعنت آئی ہے، مثلا رشوت کھانے پہ لعنت آئی ہے، اب وہ ایک آدمی مسلمانوں کا پیسہ ناجائز طور پہ ہڑپ کرنے میں لگا ہوا ہے، اسے آپ قرآن کی آیات سنائیے، قبر کا بتائیے، جنت اور جہنم کا بتائیے، کچھ خیال نہیں آتا، اسے دل میں کچھ نرمی پیدا نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک حل یہ بھی ہے کہ اپنے اس برے عمل سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین کو بزرگ کہتے تھے لکھ کے پیئے، اور یہ لکھ کے پینا کچھ بدعات میں شامل نہیں۔ اس امت میں جو لوگ بدعات کا قلع کما کرنے والے تھے اور جو بدعتیوں کے شدید دشمن تھے، ابن قیم رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، ان جیسے لوگوں نے ایسی چیزیں لکھی ہیں۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے جو ان کی مشہور کتاب ہے زاد المعاد، اس میں مسلسل لکھتے چلے گئے ہیں کہ کیا کیا چیزیں کس طرح لکھی جائیں، تعویذ کیسے لکھے جائیں گے، یہ چیز کیسے۔ تو یہ اب کچھ خارجی طرح کے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، مگر نہ امت میں یہ ہوتا آیا ہے، اور پرانے اکابرین اور بزرگ ان چیزوں کو لکھتے تھے، پیتے تھے، اپنے بچوں کو پلاتے تھے تاکہ وہ اس کی برکت سے مصیبتوں سے محفوظ رہیں۔ تو چوتھا نام، ایک نام تو ہوا سورہ یاسین کا یاسین، دوسرا نام ہوا محمد، تیسرا دافعہ، چوتھا قاضیہ، اور پانچواں نام بھی ذکر کیا ہے، اور وہ ذکر کیا ہے ابن عاشور رحمت اللہ نے اپنی تفسیر میں۔ انہوں نے قرآن کریم کا ایک نسخہ دیکھا، 1245 عیسوی کا، یعنی آج سے کوئی 1000 برس قبل کا، انہوں نے ایک نسخہ دیکھا اور اس نسخے پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ سورت حبیب النجار، حبیب نجار کا جس سورت میں ذکر کیا گیا. تو یہ حبیب نجار رحمت اللہ علیہ کون تھے، ان کا ذکر آگے اسی سورہ مبارکہ میں آتا ہے، اللہ تعالی نے ان کا ذکر فرمایا ہے، وہاں پر اس کی تفصیل آ جائے گی. لیکن یہ نام کچھ اتنا مشہور نہیں ہے، غالباً کسی اللہ کے اچھے بندے نے اس وقت قرآن کریم کو پڑھا ہوگا اور اس سورت پر لکھ دیا ہوگا. وہ اتنا پرانا نسخہ ابن عاشور رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور انہوں نے اپنی تفسیر میں اس کا بھی ذکر کر دیا، مگر یہ نام اس سے زیادہ قدیم یا کہیں اور آیا نہیں ہے. پانچواں اس سورہ مبارکہ کا نام جو بزرگوں سے منسوب ہے اور چلا آتا ہے، وہ ہے عزیزہ. عزیزہ کا مطلب یہ ہوا کہ سورت غالب ہے. اس سورہ مبارکہ کو دل جو کہا گیا ہے قرآن کریم کا، جس کی بحث ابھی بات آتی ہے جس کے متعلق، تو اسی وجہ سے عزیزہ بھی اسے کہا گیا ہے. پھر پانچ نام تو یہ ہو گئے. ایک حدیث یہ بھی آئی ہے، ابن بزاز کے حوالے سے نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ سورہ مبارکہ ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کا ہر امتی اسے یاد کر لے، اس کے دل میں آ جائے، تاکہ اس بندے کا دل، اس گناہگار آدمی کا دل اور قرآن کا دل آپس میں مل جائے. یہ ہے بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سورتوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے. ایک 29ویں پارے کی پہلی سورت سورہ ملک کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ سورت ہو، اور ایک اس سورہ یاسین کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرا ہر امتی اسے یاد کر لے. آپ سوچیں، ہم سے کسی آدمی کا تعلق ہوتا ہے، شریف بیٹا ہوتا ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹے جی چاہتا ہے آپ یہ کام کر دیں، بیٹا کیسی خوشی سے کام کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 1000 ماؤں سے زیادہ عزیز ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش، اس کو پورا کرنا ہر شریف امتی کا یہ فریضہ ایک طرح سے ہے. یعنی یہ فریضہ شرعی لفظ نہیں استعمال کر رہے، ویسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے، تو ان کی خواہش کو ہر آدمی پورا کرے. اور اس میں فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ اپنا ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کچھ اس امتی کے پڑھنے سے بڑھ جائے گی. ہمارا کیا، ہم تو شکر کریں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت میں نصیب ہو جائے. تو اس لیے آپ اس سورہ مبارکہ کو یاد کر لیجئے. آسان طریقہ ہے، آپ اسے روزانہ صبح پڑھتے رہیے یا روزانہ شام کو پڑھتے رہیے، یا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اسے تہجد میں پڑھتے رہیے، یا تیسری صورت یہ ہے، چوتھی صورت، کہ صبح شام دونوں وقت پڑھتے رہیے. آپ دیکھیں گے ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ یہ خود بخود یاد ہوتی جائے گی. دنیا میں کوئی کام انسانی ہمت کے بغیر نہیں ہوتا. انسان ہمت کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی منتظر ہوتی ہے، خدا کی رحمت دیکھتی رہتی ہے کہ یہ کب کام شروع کرتا ہے. جب شروع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. اسی لیے کتنی اچھی بات ہے، توفیق با اندازہ ہمت ہے ازل سے، مرزا غالب کا شعر ہے. اور کیسی اچھی بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا توفیق با اندازہ ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں وہ قطرہ ہے کہ گوہر نہ ہوا تھا. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہمت کرے. جب ہمت کرتا ہے تو پھر بات بن جاتی ہے، پھر انسان آہستہ آہستہ ترقی کرتا جاتا ہے. تو اس کے اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو فرمائش ہے، مسند بزار کی روایت کے مطابق کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے میرا ہر امتی اسے یاد کر لے، تو آپ اس کا آغاز کر لیجئے. اس مبارک رمضان میں آغاز کر لیجئے، روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیجئے. تو آپ امید ہے 25-27 مرتبہ پڑھ ہی لیں گے اس رمضان میں، اور پھر آہستہ آہستہ پڑھتے رہیے، ایک دن اللہ نے چاہا تو یاد ہو جائے گی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کچھ وقت نکال کے اسے حفظ کر لیا جائے. آپ سب جانتے ہیں اس کی تشریح کی ضرورت نہیں. تو یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نام اس کے انہوں نے تو ارشاد نہیں فرمائے. یعنی یہ بات ذرا مشکل ہے کہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے نام ثابت ہیں, بہت مشکل ہے. یاسین نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی طرح قلب القرآن, قرآن کا دل, یہ بھی ثابت ہے. باقی جو نام ہیں اس سورہ مبارکہ کے وہ بہت سے بزرگوں سے منقول ہیں, تفاسیر میں آپ کو لکھے ہوئے مل جائیں گے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت بھی ہے, اگرچہ اس روایت میں ضعف ہے, لیکن اس میں یہ آیا ہے کہ دنیا میں جو لوگ چلے گئے ان لوگوں کے لیے سورہ یاسین پڑھو. یہ جتنی بھی روایات ہیں ان میں کچھ ضعف بھی چاہے ہو اگرچہ, لیکن اس کے باوجود قابل عمل ہیں. ہمیں اس علمی بحث میں آنا ہی نہیں ہے کہ روایت کی حیثیت کیا ہے, بس اتنا پتا ہے کہ جن لوگوں نے لکھا ہے, امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے, دارمی رحمت اللہ علیہ نے, جو روایات ان کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں ان میں بہرحال بڑا وزن ہے. اور پھر میت کے لیے پڑھنا, اس کی تفصیل آگے آ جائے. رہ گئی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کا دل کیوں فرمایا, تو آپ اس صورت پر جب غور کریں گے تو دل اس لیے بھی غالباً اس لیے کہا گیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تعبیر کرنا اور یہ حکم لگانا کہ انہوں نے اس وجہ سے کہا ہوگا, بھئی بہت مشکل ہے. ہم تو بہت ڈرتے ہیں اس بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کی مراد بیان کریں. اگر ان کی مراد یہ نہ ہوئی, کل قیامت میں جب ملاقات ہوگی تو پھر وہ کہیں گے ہماری تو مراد یہ نہیں تھی, جھوٹ بولتے تھے, تو پھر تو جوتے پڑ جائیں گے. اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی مراد یہی تھی, لیکن جو کچھ لوگوں نے لکھا ہے, جو کچھ بزرگ سمجھے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے, رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کچھ تفصیل سے لکھا ہے, ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ یہ قرآن کریم کا دل ہے, تو اس کا مفہوم غالباً یہ ہے کہ جس طرح انسانی زندگی کا دار و مدار دل پر ہوتا ہے, اسی طرح انسان کو صحیح عقیدہ اور نجات اور آخرت کی زندگی اور قیامت میں اللہ کے عذاب سے بچنا, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, آخرت کی زندگی کیسے ٹھیک ہوگی, اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں وہ سب چیزیں بیان کر دی. بس آخرت کا ذکر کر دیا, عذاب قبر کا ذکر کر دیا, انبیاء علیہم السلام ان کا ذکر کر دیا, ان کی دعوت کا ذکر کر دیا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعلق کے نتیجے میں قیامت میں جو کچھ ملے گا, اور اللہ تعالی نے جنتیوں کا ذکر کر دیا, یہ بتا دیا کہ سلام قولا من رب الرحیم, پروردگار کی طرف سے سلام کا پیغام آئے گا, اللہ تعالی کی طرف سے یہ چیزیں آئیں گی. اور اسی طرح قیامت میں جو جو چیزیں شدائد پیش آتی ہیں ان بعض چیزوں کا ذکر کر دیا, اسی طرح ان گمراہ لوگوں کا ذکر کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں کیڑے نکالتے تھے, اس لیے بتا دیا کہ دیکھو اپنے آپ کو ان سے بچانا. پھر اسی طرح سورج چاند کا ذکر کیا کہ ان چیزوں کو دیکھو اور یہ ہمارے ہونے کی نشانیوں میں سے ہیں کہ ہم نے کس طرح اس کائنات کو, اس دنیا کو بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام مختلف چیزوں کا جو ذکر کر دیا ہے, تو بنیادی طور پہ اللہ کی توحید, رسالت پر اعتبار اور قیامت پر ایمان, یہ سب چیزیں اللہ نے اس میں جمع فرما دی. تو جو آدمی ان چیزوں کو جان لے گا, اللہ کی توحید پہ قائم رہے گا, انبیاء علیہ السلام کی رسالت پر یقین اور اعتبار رکھے گا, اور آخرت کی دنیا پر اس کا اعتبار ہوگا کہ جنت کیسی اور جہنم کیسی, تو وہ انسان آخرت کی زندگی پا جائے گا. تو دنیا کی زندگی اس کا تعلق دل سے, اور آخرت کی زندگی اس کا تعلق توحید, رسالت اور قیامت سے. تو جس طرح دنیا میں دل ختم ہو جائے تو آدمی مر جاتا ہے, اسی طرح توحید, رسالت اور قیامت, ان تینوں میں سے کسی چیز سے بھی آدمی کا ناتا ٹوٹ گیا تو آدمی کی آخرت مر گئی, یعنی وہ معاذ اللہ اسلام پہ نہیں گیا, کسی اور چیز پہ گیا. تو اس لیے ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سورہ یاسین کو قرآن کریم سے تشبیہ دی کہ اللہ کی یہ پاک کتاب, سورہ یاسین کو تشبیہ دی دل سے, قرآن کریم کے دل سے سورہ یاسین کو تشبیہ دی کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب میں یہ جو پاک سورت نازل کی گئی ہے, اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اسے یاد کرو، اس کے مضامین کو سمجھو، تاکہ تم اسی طرح قیامت کی زندگی پا سکو جس طرح تم اپنے دل کی وجہ سے دنیا میں زندگی قائم کر سکتے۔